الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معظم حضرات ہم نے پچھلی دفعہ سورۃ البروج کی 11 آیات میں مطالعہ کیا تھا، انشاءاللہ بقیہ حصہ اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے، مکمل کریں گے. یہ جو مکی سورتوں کا آخری منزل کی ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا جو یعنی ماحول ہے، پس منظر ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا جو وقوع ہونا ہے اس پر ایک فکر دے رہے ہیں عرب کی سرزمین پر، اور ایک دعوت ہے کہ اس قیامت کے ظہور سے پہلے پہلے اس کی تیاری کی جائے اور اس اللہ کے جو بھی احکامات ہیں اس کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا جائے، حوالے کر دیا جائے، اس اللہ کے احکامات کو تسلیم کیا جائے، اس کو مانا جائے، اس کی جو قہاری ہے اور اس کی بادشاہت کو تسلیم کیا جائے، اور اس کی بادشاہت کو بالفعل اللہ کی زمین پر نافذ و قائم کیا جائے. تو اس کے نتیجے میں کفار مکہ، قریش مکہ کی طرف سے ایک زبردست ریٹیلیشن ہو رہی تھی، ایک مزاحمت ہو رہی تھی، اور اس انقلابی دعوت کو روکنے کی زمین میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا تھا. اس پس منظر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو مکی ابتدائی صورتیں ہیں اس میں بعض ایسی چیزیں کہ جو انسان اپنی آنکھوں سے اس سرزمین پر دیکھ رہا ہے، پورا جو یہ نظام ہے کائنات کا اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، ان چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے وقوع قیامت کے حوالے سے دلائل وہ دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر تذکیر کے دونوں پہلو وہ اختیار کیے گئے. تذکیر بِعَلَىٰ اِلَّا ایک پہلو ہے تذکیر کا، یاد دہانی کا، کہ اللہ تعالیٰ ان آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے جو سائنز ہیں کائنات میں بکھرے پڑے ہیں اللہ کی خلاقی سے کے حوالے سے، اس کے ذریعے سے تذکیر اللہ تعالیٰ نے کرائی کہ ذرا اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھو، اتنا جو مربوط اور مضبوط نظام ہے جو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اس کو چلانے والا کون ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اتنا بڑا نظام جب ایک ہستی وہ چلا سکتی ہے تو ایک 5-6 فٹ کے انسان کو پیدا کر کے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کیا جا سکتا، اور وہ دن ہوگا آخرت کا. اسی طرح سے اس آخرت پر ایمان لانے کے حوالے سے تذکیر کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی اللہ تعالی نے جا بجا قرآن حکیم میں سامنے رکھا ہے، اور جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں بھی ہمارے سامنے یہ تذکرہ آ رہا ہے. اور وہ تذکیر کا پہلو کہلاتا ہے تذکیر بے ایام اللہ، یعنی وہ ایام وہ دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے پوری پوری قوم کو نیست و نابود کیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. لہٰذا یہ تذکیر بے ایام اللہ ہے، یہ ایک پہلو ہے یاد دہانی کا. اسی زمین میں ہم نے جب سورہ بروج کا مطالعہ کیا تو آغاز کیا تو ابتدائی آیتوں میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بعض چیزوں کی قسمیں کھا کر اور اصحاب الحدود کا تذکرہ فرمایا. یہ 523 عیسوی میں یہ اصحاب الحدود کی جنہوں نے یعنی اس وقت کے جو بھی عیسائی مسلمان تھے، اس وقت کا جو بھی مذہب تھا، جو اس کو قبول کرنے والے تھے، عیسائی مذہب کو، اہل ایمان، ان کو گھڑے کھود کر اور ان میں آگ بھر کر اور اس میں زندہ جو ہے وہ جلایا تھا. اور قرآن حکیم میں پچھلی یعنی ابتدا میں سورہ بروج کی ہم یہ بات پڑھ کر آئے کہ وہ اس کا اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے، یعنی ان کی جو صفاقی ہے اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گھڑوں پر بیٹھ کر اور پھینکتے جاتے تھے اہل ایمان کو اور عورتوں اور بچوں کو اور مردوں کو کہ جو بھی اللہ پر ایمان لایا تھا، اور پھر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے، زندہ جلتے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے، یہ ان کی صفاقی تھی. تو بہرحال پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر جو ہلاکت جو ہے وہ ڈالی اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر اہل ایمان کے حوالے سے جو جنت اور اللہ کی جو رضا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا، اور فرمایا کہ یہی ہے اصل میں شاندار کامیابی. دنیا میں تو یہ آزمائش اہل ایمان پر آتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ حقیقت بار بار بیان ہوتی ہے کہ یہ جس راہ کو دنیا میں تمہیں چنا ہے، تم نے ایمان تم اللہ پر لائے ہو، تو پھر یہ کانٹوں بھرا ایک بستر ہے، اس پر آزمائشیں تو آنی، اور اسی پر چل کر پھر وہ راحت ہے، طویل راحت، مستقل راحت کی جس سے تم دو چار ہونے والے ہو، اور وہ قیامت میں اللہ کی رضا ہے اور جنت کی نعمتیں، وہ دائمی ہوں گی، پھر مستقل ہوں گی. مرحل آج کی جو یہ آیتیں ہیں، آیت نمبر 12، اس میں بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے، اور یہ سارے واقعات اصل میں بیان کیوں کی جا رہے تھے، کیونکہ عرب کی سرزمین پر وہی حالات و واقعات پیش آ رہے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پچھلی امتوں میں اہل ایمان پر ظلم و ستم، وقت کی جو بھی فرائن اور نمرود جیسے بادشاہوں نے توڑے تھے، بالکل اسی طرح سے ابو جہل اور اس کی جو کمپنی تھی یعنی مشرکین مکہ، وہ اللہ کے رسول اہل ایمان پر وہ ظلم و ستم اٹھا رہے تھے، تو ان کے کان کھولے گئے کہ دیکھو اصحاب الاخدود والی تمہاری حرکتیں ہیں، اس سے کوئی کم نہیں، جو اذیتیں تم دے رہے ہو اہل ایمان کو اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا یہ ہے کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. تو آیت نمبر 12 سے پھر یعنی قریش مکہ کے کان کھولے جا رہے ہیں، ان کو ایک تھریٹ دی جا رہی ہے، اور اہل ایمان کو ایک تسلی بھی ہے ان آیتوں میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غافل نہیں ہے، اس کے مشاہدے میں یہ تمام چیزیں ہیں، وہ اہل کفر کو بھی دیکھ رہا ہے ذاتیاں کرتے ہوئے، وہ بچ نہیں سکتے اس کی پکڑ سے، اور اہل ایمان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کی سپورٹ ہوگی، ان کو بچایا جائے گا، اور جنت میں داخل کر کے ان کے سارے جو بھی زخم ہیں وہ مدمل کر دیے جائیں گے. فرمایا جا رہا ہے کہ ان بدشہ ربک لشدید، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی پکڑ وہ یقیناً بڑی شدید ہے، بہت سخت ہے. یہ ہے اصل میں ایک طرف قریش مکہ کو ایک تنبیہ ان آیتوں میں، اس آیت میں وہ دی جا رہی ہے اس جملے میں، اور دوسری طرف اہل ایمان کو یہ تسلی بھی ہے، ایک تسلی کا بڑا سامان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا کہ یہ دندناتے پھریں اور جو چاہے ہم پر ظلم کرتے پھریں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول پر یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ذریعے سے اللہ کے رسول اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی تھی کہ نہیں، یہ جو بھی ظلم و ستم توڑ رہے ہیں یہ بچنے والے نہیں، بے شک اے نبی آپ کے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید ہے، بہت سخت ہے. اور اس حوالے سے یعنی قرآن حکیم میں اگر ہم وہ واقعات سمجھیں اور پڑھیں، کثرت کے ساتھ چھ قوموں کے واقعات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، خاص طور پر مکی صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں تو پورے پورے رکوع ایک قوم پر اس کا تذکرہ موجود ہے، جس میں جو ہے وہ قوم نوح کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جن کی طرف نوح علیہ السلام 950 سال وہ دعوت دیتے رہے، قوم نوح کو اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے، لیکن یہ ہے کہ قوم مان کے نہیں دی. مٹھی بھر کچھ اہل ایمان تھے کہ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، لیکن یہ ہے کہ جب قوم نے ذاتیوں پہ انتہا کر دی تو نوح علیہ السلام کی زبان سے پھر اپنے قوم کے لیے بد دعا نکلی، سورہ نوح میں اس کا تذکرہ بھی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طوفان ہے کہ جو کہ بھیجا، اور اس طوفان میں پھر قوم نوح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غرق کر دیا، اور اس طرح سے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. اسی طرح پھر یعنی قوم عاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہود علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بھی اپنے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی اور ان کو بھی نیست و نابود کیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹایا گیا. پھر قوم سمود کا تذکرہ، وہ تو اس اگلی آیتوں میں بھی ان کا تذکرہ آ جائے گا. وہ قوم آباد ہوئی زمین پر، اور یہ قوم سمود آگے ہم پڑھیں گے کہ بڑی زبردست ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. اس نے بھی سرکشی کی صالح علیہ السلام کے ساتھ، نہیں ماننے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی پھر شدید پکڑ ہے کہ جو کسی ہے اور کس طرح سے ان کو ہلاک کیا. پھر قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، کس طرح سے پوری قوم لوط کو ہم جنس پرستی کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر جو ہے وہ پٹکا ہے زمین پر، اور پھر پتھروں کی جو ہے وہ بارش برسائی. یہ قوم اس طرح سے جو ہے وہ ہلاک ہوئی، کیسی زبردست پکڑ اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اسی طرح سے پھر آل فرعون کے جو بنی اسرائیل کو غلام بنائے بیٹھے تھے، اور وہ فرعون کی جو خدائی کا دعوے دار تھا، اقتدار کے نشے میں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا تھا، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی غرق آب کیا. اس پر بھی شدید پکڑ ہے اللہ کا عذاب، وہ اسی دنیا میں آیا. تو بہرحال اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ان بدش رب بھی کل شدید، بے شک نبی آپ کے رب کی پکڑ جو وہ بڑی سخت ہے. قریش مکہ کے بھی کان کھول دیے گئے کہ تم جو اذیت دے رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم اس پکڑ سے بچ جاؤ گے، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. اور پھر ہوا یہ کہ سن 2 ہجری میں پہلا کوڑا ہے کہ جو برسا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غزوہ بدر کی صورت میں 313 مٹھی بھر مسلمانوں نے کیا زبردست جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اور تائید کے ذریعے سے. اور 1000 کیل کاٹے سے لیس جو بھی لشکر تھا قریش مکہ کا، جس میں بڑے بڑے سردار تھے، 70 سردار قریش مکہ کے وہ جہنم واصل ہوئے، کہ جس میں ابو جہل جو اس وقت کا فرعون تھا، اللہ کے رسول کے سامنے جو ڈٹا ہوا تھا نظام باطل کو غالب کرنے کے لیے، وہ یعنی شکست سے دوچار ہوا، جہنم واصل ہوا، قتل ہوا. تو بار یہ ہے کہ یہ اللہ کی جو بھی پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے. اور فی زمانہ آج بھی وہ قومیں کہ جو دندناتی پھر رہی ہیں، ظلم و ستم کا کے پہاڑ توڑتی پھر رہی ہیں اہل ایمان کے اوپر، چاہے وہ کسی بھی خطے میں ہو، لہٰذا یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ ان کو بھی وارن کر رہی ہیں، ان کو بھی آگاہ کر رہی ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی اپنے وقت کی بڑی بڑی قومیں ہیں کہ جنہوں نے من اشد منا قوا کا نعرہ لگایا تھا، قوم سمود اور اسی طرح کی دیگر اقوام، من اشد منا قوا، وہ کہتے تھے کہ کون ہے ہم میں قوت کے اعتبار سے ہم سے بہت زیادہ سب کون اوپر ہے ہم سے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تو سارے فرائین اور نمرود سب جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئے، یہ کہاں بچیں گے. یہ امریکہ، برطانیہ اور جتنے بھی الائی ہیں، یورپی اقوام ہیں کہ جو مختلف خطوں میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، بچنے والے نہیں ہیں. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ ان قریب پھر اللہ کی ایسی پکڑ آئے گی کہ جو کہ پھر ان کو نیست و نابود کرے گی. تو ان بچہ رب بھی کل شدید، بے شک نبی آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. آپ نے نوٹ فرمائیں گے کہ کوئی 8 صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جو یہاں بیان ہوں گی، اس کو آپ نوٹ فرمائیں گے، گنتے چلے جائے گی. 8 صفات یعنی قدرت کاملہ کے 8 شاہکار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جو کہ اس میں بیان ہوں گے. پہلا شاہکار قدرت کاملہ کا یہ کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. اچھا یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ 2 شانیں اگر سامنے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ایک شان وہ ابھی آگے آ رہی ہے آیت نمبر 14 میں، اور ایک شان یہاں پر ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. دوسری طرف کیا کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور ودود ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے. یہ غفور اور رحیم اسی طرح کی جو بھی صفات ہیں. اور پھر دوسری طرف جو دوسرا رخ ہے کہ اللہ ذو انتقام ہے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، اللہ العزیز ہے، الجبار ہے. یہ دونوں تصویر کے رخ سامنے ہوں گے میرے اور آپ کے، تو پھر واقعتاً ہماری گاڑی سیدھی چلے گی دنیا کی زندگی. اور ایک بہت بڑا حملہ کہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تصویر کا وہ صرف ایک رخ سامنے رکھتا ہے، مجھے اور آپ کو دکھاتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو نقطہ نواز ہے، تم چاہے جتنے بڑے بڑے جرائم کرتے رہو، بس تمہاری تو بلاخر بخشش ہی ہونی. لہٰذا اگر سبھی کی بخشش ہونی ہے قیامت میں سب پہنچ کر سبھی کو برابر اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر دینا ہے، جس میں ابو بکر صدیق بھی جو ہے وہ یعنی معاذ اللہ وہ ابو جہل کے برابر ہو جائیں، اللہ کے رسول بھی برابر ہو جائیں، تو پھر یہ تو ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی، عدل کے بالکل خلاف بات ہوگی۔ پھر یہ کرامن کاتبین کو بٹھا کر یہ جو ایک ایک عمل جو وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، ایک ایک قول نوٹ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل ابس ہو جائے گا۔ جنت اور جہنم جو بالکل الگ الگ پلیسز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اس کا بنانا ابس ہو جائے، لہٰذا یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی، ایسا ہونے والا نہیں۔ اور اصل میں وہ آخرت کا دن ہوگا، اس میں پھر عدل قائم ہوگا، اللہ کی جو صفت ہے العادل، اس کا پھر مکمل ظہور ہوگا، اور اس میں پھر جو بھی نیکی کرنے والے ہیں ان کو بھرپور اثر ملے گا، برائی کرنے والوں کو بھرپور سزا ملے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دونوں شانیں سامنے ہوں گی، شان قہاری بھی اور شان غفاری بھی۔ تو پھر یہ ہے کہ انسان کی گاڑی صحیح چلے گی، اور یہ کہ یہ امید اور خوف کے درمیان انسان رہ کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے پھر بچے گا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو بے شک نبی آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ نمبر دو، انہ ہوا یبدیو، بے شک وہ اللہ ہے کہ جو بالکل ابتدا سے جب وہ پیدا کرنے والا ہے، یبدیو بالکل ابتدا سے، یعنی جب کوئی شے نہیں تھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، یہ ہے اللہ کی شان فقط۔ یعنی انسان کا معاملہ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی وہ شے بناتا ہے، کوئی انجینئر کوئی انجینئرنگ کر کے اپنی کوئی شے بناتا ہے، یا کوئی بھی اور انسان، کوئی کارپینٹر ہے، اس نے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹیبل بنا دی، الماری بنا دی، اور کوئی جدید کوئی ٹیکنالوجی وہ لے کر آ گیا، تو پیچھے کیا ہوتا ہے کہ پیچھے بہت سارے سامان ہوتے ہیں، اس کو جوڑ جاڑ کر انجینئرز اور کارپینٹر یا جو بھی ہوتے ہیں وہ ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے نئی چیز بنانے کے لیے پہلے سے چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہ اس پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ پہلے وہ لکڑی موجود ہو، کینے موجود ہوں، ہتھوڑی موجود ہو، تو پھر کارپینٹر کوئی میز بنائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ بالکل ابتدا سے چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، یعنی اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی شے اسے پیدا کرنی ہوتی ہے تو کلمہ کن سے جو ہے وہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے بے شک اللہ کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ بالکل ابتدا سے وجود میں لانے والا ہے۔ نمبر تین، ویعید، اور وہ دوبارہ اعادہ کرے گا، یعنی اعادہ کرے گا، دوبارہ جو ہے لوگوں کو بنا دے گا، یعنی انسان کو متنبع کیا جا رہا ہے۔ قریش مکہ کو بھی خاص طور پر پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایک دفعہ پیدا کر کے زمین میں موت آ گئی، مر کے اور تم برابر ہو جاؤ گے، دوبارہ اٹھایا نہیں جاؤ گے۔ لہٰذا یہ تو خیال بڑا ابس ہے، جب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دفعہ بنا سکتا ہے تو دوسری دفعہ بنانا کیا مشکل ہے، جب اتنی بڑی کائنات اللہ چلا سکتا ہے، بنا سکتا ہے اور بنا کے پھر ختم کر سکتا ہے، تو تم کیا ہو اس کے سامنے۔ اور پہلی چیز، جب پہلی دفعہ ایک کوئی شے بن جائے، اس کا پروٹوٹائپ بن جائے، تو آج انجینئرز کے لیے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ اس پروٹوٹائپ کے ذریعے سے دوبارہ سے بس جو ہے وہ ڈائی بن جائے، اور دوبارہ سے چیزیں جو ہے وہ مٹیریل ڈالا جائے اور چیزیں نکالی جائیں۔ یہ تو انسان اچھی طرح سے جانتا ہے، ایک شے پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو وہ دوبارہ اعادہ کرے گا، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تین باتیں، چوتھی بات، وہ ہو الغفور، اور وہی ہے بخشنے والا، اللہ کی یہ بھی شان ہے، جہاں وہ شدید پکڑ کرنے والا ہے، اور اس شان کا بھی تمہیں لحاظ رکھنا چاہیے اور خوف محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ مجھ پر آ جائے۔ وہاں دوسری طرف اللہ اپنا یہ تعارف بھی کراتا ہے، سورہ فاتحہ میں بھی آپ یہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ابتدا میں بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا تعارف ہی اسی طرح سے کراتا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ وہ بہت بخشنے والا ہے، اور اس کی بخشش کے حوالے سے تو بڑی امید افزا آیت سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی، آپ میرے ان بندوں سے فرماتے تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، ظلم اور زیادتی کی، بڑے بڑے گناہ کیے، کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ رادہ یہ ہے کہ اللہ کی شان تو یہ ہے موت سے پہلے پہلے یہ وقفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے توبہ کا، لہٰذا یہ ہے کہ وہ توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ. اور پھر اگلی شان کیا ہے، پانچویں شان، کہ الودود، وہ تو بڑی بڑا محبت کرنے والا ہے. یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے ذاتی عناد نہیں ہے، کوئی اسے دشمنی نہیں ہے کسی سے، کہ اہل ایمان تو اس کے بڑے چہیتے ہوں چاہے وہ جو چاہے کرتے ہوں اور جو کفر کرنے والا ہے بس اس کے لیے جہنم ہے مسلمانوں کے لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو اعمال دیکھ رہا ہے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی چاہت میں کون آگے بڑھ کر اور اپنی چاہت کو جو ہے وہ قربان کرتا ہے، اپنے ارادوں کو اس کے ارادے کے تابع کر دیتا ہے اور حوالے کر دیتا ہے ایسے لوگوں سے. اور جو اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا. اور یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا اور پلٹ جانے والا، مثال حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بیان فرمائی ہے، طویل حدیث ہے، اور آپ نے پورے واقعوں کو کھینچ کر اور پھر یہ بیان کیا کہ ایک گناہ سے پلٹنے والا اور توبہ کرنے والا اللہ کو کتنا محبوب ہے. آپ نے نقشہ یہ کھینچا کہ ایک شخص چلا ہے اپنی اونٹنی پر پورا ساز و سامان لے کر اور اس نے ایک سفر شروع کیا، اور اس زمانے کے جو بھی سفر تھے آگے منزل معلوم نہیں ہوتی تھی، انسان چلتا تھا. اب وہ شخص ہے کہ جو اونٹنی پر غذا اپنی پوری لے کر ساز و سامان لے کر میں وہ اپنا راستہ بھول گیا، اسے کوئی راستہ نکلنے کا مل نہیں رہا. لہٰذا یہ ہے کہ ادھر ادھر جا کے اس نے راستے کی تلاش کی لیکن راستہ نہیں ملا. بالآخر اب لک و دب صحرہ میں راستہ گم ہو جانا واقعتاً یہ تو موت ہے. پھر وہ آتا ہے ایک تھک ہار کر ایک جگہ پر، آرام کی نیت سے لیٹتا ہے، آنکھ لگتی ہے اور اونٹنی کو قریب چھوڑ کر وہ آنکھ لگ جاتی، سو جاتا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو وہ پوری اونٹنی اور ساز و سامان کے ساتھ غائب ہوتی ہے. یہ پورا نقشہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. اب یہ ہے کہ وہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، اونٹنی اس کو مل کرنا تھے، لپ و دک صحرا، کوئی غذا کی کیفیت نہیں، جو غذا تھی وہ بھی اونٹنی پر تھی، سب غائب ہو گیا، کوئی پانی کوئی غذا نہیں. بہرحال موت کے انتظار میں پھر وہ ایک جگہ آ کر لیٹتا ہے، آنکھ لگتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دیکھتا ہے اپنے سامنے کہ اس کی اونٹنی پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی. تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے اپنی اس اونٹنی اور ساز و سامان کے ملنے سے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، کہنا تو یہ چاہتا تھا، زمان سے یہ کلمہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن خوشی میں وہ اتنا جو ہے وہ اس کا کنٹرول اپنے آپ پر نہیں رہا کہ اس نے خوشی میں یہ کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، الٹا کہہ دیا. اس پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو یہ خوشی کی انتہا تھی اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی تھی اپنے اونٹنی اور ساز و سامان کے ملنے سے، اس سے کہیں زیادہ خوشی رب کائنات کو اپنے اس بندے سے ہوتی ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد جب وہ پلٹ جائے، توبہ کر لے اور صراط مستقیم پر آ جائے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے. یعنی بڑھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، آگے بڑھ کر قبول کرنے والا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹریک ہو کر صراط مستقیم سے راستہ بھول کر وہ دوبارہ راستے پر آ جائے، ندامت کا اظہار کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، رو دھو کر معافی تلافی کر دے. تو ہو الغفور الودود، وہی تو ہے کہ جو بہت بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، اور ساتویں اس کی جو بلکہ چھٹی صفت یہ ہے، ذو العرش، وہ عرش والا ہے، یعنی عرش پر متمکن ہے، اس کی بادشاہت ہے. المجید، وہ بڑی بزرگی والا ہے، ساتویں صفت، بڑی بزرگی والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، عزت والا ہے. لہذا یہ قریش مکہ کے کان کھولے جا رہے ہیں کہ بے شرم تم اس بزرگی والے اللہ جو عرش کا مالک ہے اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو، اس کے بھیجے ہوئے رسول کو تم ستانے کی حدوں پر ہو، اذیت دینے کی حدوں پر ہو. لہذا ہوش کے ناخن. اور اس کی آٹھویں صفت یہ ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر گزرنے والا ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے، فعال لما یرید، وہ کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. لہذا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو چاہے جو ہے وہ کرے، جیسا چاہے جو ہے وہ حکم دے. اصل میں تو میرے اور آپ کے لیے تو یہ لائق ہے کہ ہم اس بادشاہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دیں، اپنے وجود کو جو ہے وہ سرنڈر کر دیں، حوالے کر دیں، اپنے ارادوں کو اس کے ارادے کے تابع کر دیں. جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. میں ایک ارادہ کرتا ہوں، انسان ارادہ کرتا ہے، ہم ارادے کرتے ہیں، بڑی بڑی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہمیں کل جو ہے وہ اس طرح سے روانہ ہو جانا، لیکن اچانک ایک حادثہ ہوتا ہے اور یہ ہے کہ وہ سارا پلاننگ جو ہے وہ منصوبہ بندی وہ دھری کی دھری رہ جاتی. لہٰذا اس سے پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ میرے ارادوں سے اوپر ایک ارادہ ہے کہ جو موجود ہے. وہ کس کا ارادہ ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے. اب اس کے بعد یہ آٹھ جو صفات ہیں وہ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، بلکہ وہ جو آیت آئی تھی اوپر کہ فعال لما یرید کے حوالے سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے، یہ جو آیت نمبر 16 میں یہ صفت آخری صفت بیان فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی، یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب مرض الوفات ان پر ہوا اور مرض کی کیفیت تھی وفات کی قریب تھے، تو کسی نے آ کر جو ہے وہ پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کو کسی طبیب نے بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل مجھے طبیب نے دیکھا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طبیب نے مجھے جواب دیا ہے کہ انی فعال لما یرید، کہ بے شک میں جو چاہے کر گزرنے والا ہوں. یعنی بتانا یہ مقصود تھا کہ اب جو کیفیت میری ہے، اب زندگی بہت کم رہ گئی ہے، اللہ کی طرف سے اب کی طرف جو ہے مجھے جانا ہے، جو کیفیات مجھے محسوس ہوتی ہیں، اور میرا طبیب اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اسی کے ہاتھوں میں ساری چیزیں ہیں، اور اس نے مجھے اب یہ بتا دیا ہے کہ انی فعال لما یرید، بے شک میں کر گزرنے والا ہوں جو بھی میں ارادہ کروں. یعنی میرے ارادے کے حوالے سے کوئی درمیان میں مخل نہیں ہو سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، چاہے تم اپنے تمام اسباب کو جمع کر لو، لیکن یہ ہے کہ جو میں ارادہ کر چکا ہوں اس کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی. لہذا میرے طبیب نے یہ فرما دیا. اللہ اکبر، یہ شان ہے اصل میں اللہ والوں کی کہ وہ اس کیفیت تک، اس درجے تک پہنچے ہوتے ہیں، ورنہ ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ ذرا ہم اپنی کیفیات کا جائزہ لیں. یعنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل صرف نظر کرتے ہوئے اسباب ہی کے پیچھے فقط بھاگ رہے ہوتے ہیں. اسباب کو اختیار کرنا یہ عین جو ہے وہ توکل کی ڈیفینیشن میں شامل ہے، اور یہی جو ہے وہ حکم ہمیں بھی ہے انسان کو کہ سارے کے سارے اسباب وہ جمع کرے، لیکن اگر وہ مسبب الاسباب کو بالکل صرف نظر کر کے اسباب کے پیچھے بھاگے تو یہ مومنانہ طرز عمل نہیں. مومنانہ طرز عمل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے لیکن توکل کس ذات پر ہو؟ وہ مسبب الاسباب پر ہو، جو اسباب پیدا کرنے والی ہے، جو اسباب میں اثر ڈالنے والی ہے، اس کے حکم سے ہی اسباب جو ہے وہ پھر یعنی موافق ہوتے ہیں یا مخالف ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول کا طرز عمل تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی فوراً جو ہے وہ دو نفل جو ہے وہ قیام کرتے تھے، نماز حاجات ادا کرتے تھے. یہ ہے اصل میں وہ تعلق کہ جو آج ہمارا بالکل کمزور ہے. ہم دیوانہ وار ادھر ادھر بھاگ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اسباب پیدا کرنے والا، اثر ڈالنے والا، اس سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ فعال لما یرید، بس وہ تو جو چاہے کر گزرتا ہے، کرنے والا ہے. حل عطا کا حدیث الجنود، اب ذرا ماضی سے عبرت دلائی جا رہی ہے. اے قریش مکہ، اے ظلم و ستم ڈھانے والوں، کیا اے نبی آپ کے پاس خبر آئی ہے جنود کی، لشکروں کی؟ یعنی اصل میں تو یعنی کان کھولے جا رہے ہیں قریش مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ نبی کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر بھی آئی ہے، پہنچی ہے؟ یعنی کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں قوم عاد کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ، قوم سمود کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا، اور کس طرح سے آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، کیسے کیسے زلزلے کے ذریعے سے کوئی قوم ہلاک ہو رہی ہے، تیز ہواؤں کے ذریعے سے، طوفانی ہواؤں کے ذریعے سے کوئی قوم ہلاک ہو رہی ہے، کوئی غرق کر کے سمندر میں ڈبو کر اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر رہا ہے، اور قارون کو دھسا کر اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر رہا ہے. لہٰذا یہ ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے؟ کیا یہ لشکروں کی خبریں یہ چلتے پھرتے ہیں، قوم لوط کے آثار یہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کر رہا ہے. تو کیا ہے نبی آپ کے پاس لشکروں کی خبریں نہیں آئیں, یعنی فرعون و ثمود, فرعون اور ثمود کی, جیسے کہ بات آئے کہ یہ فرعون خدائی کا دعوے دار, مصر کی بڑی بادشاہت اس کے پاس, اور یہ کہ خدا بن کر بیٹھا تھا, ثمود قوم ثمود صالح علیہ السلام ان کی طرف آئے, معجزہ دکھایا گیا, ایسی قوم کے جو پہاڑوں میں گھر تراشتی تھی, کیا انجینئرنگ کیا ٹیکنالوجی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں, پوری پوری بستیاں آباد تھیں, پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے, اندازہ کریں, لیکن کس طرح سے نیست و نابود کی اللہ تعالیٰ نے, من اسد منا کنواں کا نعرہ لگانے والے, فرمایا کہ بل الذین کفروا فی تکذیب, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان یہ کافر ہوش کے ناخن لیتے ان بستیوں سے اور ان قوموں سے, ان عبرت حاصل کرتے واقعات سے, لیکن بلکہ وہ یہ رہا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ مسلسل تکذیب میں ہیں, وہ جھٹلانے کی روش میں پڑے ہوئے, مسلسل جھٹلا رہے ہیں اللہ کے احکامات کو, اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ من ورائہم محیط, اور اللہ تو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ان کافروں کو, وہ گھیرنے والا ہے, اللہ کی جو بھی تدابیر ہیں وہ اپنی ہیں, یہ چالے چلے جائیں ستائے جائیں اہل ایمان کو, اور دین کے غلبے میں یہ رکاوٹیں کھڑے کیے جائیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی اپنی پلاننگ ہے, اپنا منصوبہ ہے, بل ہوا قرآن مجید, بلکہ یہ قرآن تو ہے کہ جو بڑا عظمت والا ہے, بڑی بزرگی والا ہے, یعنی اصل میں کیا ہے, یہ قرآن کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں, اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں, اور اللہ کے کلام کی عظمت کیا ہے کہ وہ بڑا بزرگی والا ہے, اور یہ ہے کہ اس کی عظمت قرآن کی تو یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کو جو ہے وہ ہلاتا ہے, لیکن کیسے مضبوط ان کے دل ہو گئے ہیں, اتنی شکاوت ان کے دلوں میں ہو گئی ہے, اتنی سختی ان کے دلوں میں ہو گئی کہ یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والے قرآن کو کس طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں, اور ان کے دل جو ہے وہ لب نہیں ہو رہے, اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے, اور آخر میں فرمایا فی لوح محفوظ, اور یہ قرآن ہے کہ جو کہ لوح محفوظ میں ہے, ایسی لوح میں ہے کہ جو محفوظ کر دی گئی, لوح محفوظ جہاں پر جو ہے وہ اصل قرآن ہے, اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی مختلف ادوار میں امت کے لیے, قوموں کے لیے, انسانوں کے لیے رہنمائی وہ بھیجتے رہا, اور آخری کلام پھر اسی لوح محفوظ میں سے قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی طرف جو وہ بھیجا, اور لوح محفوظ کہیں کہا گیا, کہیں جو ہے وہ ام الکتاب جو ہے وہ کہا گیا, کتاب المکنون کہیں کہا گیا, فی صحف مکرمہ کہیں کہا گیا, تو لہٰذا یہ لوح محفوظ کے مختلف نام ہیں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اصل کتاب ہے احکامات وہ محفوظ کر رکھے, اور پھر یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی عظمت یہ ہے آخری کلام کی کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کلام کا ذمہ بھی لے لیا, انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, بے شک ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں, اس ذکر کو, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, لہٰذا لفظاً معنی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت فرما دی, لہٰذا یہ قرآن تو حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے, اب تو ہمیں یہ دیکھنا ہے, اور اس دنیا میں بھی جو بھی زوال یا جو بھی عروج ہے وہ بھی اسی قرآن سے وابستہ ہے, ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما و یدعو بآخری, مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی کہ بے شک اسی قرآن کو تھامنے کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں, قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل و خوار کرتے ہیں, بالکل اسی طرح آخرت کی بھی جو ذلت اور جو کامیابی ہے وہ بھی اسی قرآن سے وابستہ ہے, وہ بھی مسلم کی روایت ہے, القرآن حجت اللکا علیہ, یہ روز قیامت قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہ ہوگا یا تمہارے خلاف گواہ ہوگا, اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس قرآن کی عظمت کا ہم پاس کرتے ہوئے اس قرآن کے احکامات کے تابع اپنے نفس کو کر دیں, اپنی ارادوں کو کر دیں, یا یہ کہ باغی بن کر کھڑے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے, ہمیں قرآن حکیم کو واقعتاً اپنا امام بنا کر, اور یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس کے سامنے اس کے احکامات کے سامنے بچھانے کی توفیق نصیب فرمائے, آخر میں بس گزارش اور دلی جو احساسات ہیں, جب بھی یہ 14 اگست جو ہے وہ آتی ہے اور قریب ہوتی ہے, اور یعنی لوگوں کی جو کیفیت وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے, اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا مقصود ہیں, اور صرف مقصد صرف یہ ہے کہ کاش کہ ہم واقعتاً اس پاکستان کے قیام کے اصل مقاصد کو جو ہے وہ سمجھ سکیں, اور پھر ہم یہ بھی سمجھیں کہ یعنی ہمیں واقعتاً اس پاکستان کے بننے کا شکر ادا کرنا چاہیے یا وہ حرکتیں کرنی چاہیے کہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان حرکتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. یعنی واقعتاً جو بھی محب وطن ہے, پاکستان سے محبت کرنے والا ہے, اور یہ ہے کہ خاص طور پر وہ بزرگ حضرات اور خواتین کی جنہوں نے وہ کٹھن حالات جو ہے وہ دیکھے تھے اپنی آنکھوں سے کہ جب پاکستان بننے جا رہا تھا اور یہ پارٹیشن ہوا ہے اور پھر موومنٹ جو ہے وہ بھارت سے پاکستان کی طرف ہوئی ہے اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے گئے, کیسے کیسے یعنی خطرناک جو مہم طے کر کے لوگ جو ہے وہ یہاں پاکستان میں داخل ہوئے تھے. لہٰذا یہ ہے کہ آج 70 سال گزرنے کے بعد جو پاکستانی قوم اللہ ماشاءاللہ اکثریت کے جو حال ہے, جو کیفیات ہیں, اور جس طرح سے یہ جشن آزادی منایا جاتا ہے, تو ان لوگوں کے دلوں پر یہ تیر برستے ہیں سر, اور یعنی خون کے آنسو جو ہے وہ رویا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی قوم کا حال اس وقت کیا ہے. کیا اس لیے پاکستان بنا تھا؟ یعنی پرائم پریزیڈنٹ نے تو یہ کہہ دیا زرداری نے کہ بھئی 14-11 اگست کی جو بھی تقریر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی, بس اس کو فوکس کر کے ہمیں پاکستان کیسا بنانا ہے, بس وہ سوچنا چاہیے. اور اصل میں یہ پورا وہ سیکولر طبقہ ہے کہ جو 100 سے زائد تقریر قائد اعظم محمد علی جناح ان کی چھوڑ کر کہ جس میں انہوں نے راگ الاپا ہے کہ یہ جو پاکستان ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ایک اسلامی ریاست بنانے جا رہے ہیں, اور یہ ہے کہ ان کا جو اس ریاست کا جو مینیفیسٹو ہوگا وہ 1400 سال پہلے ہمیں مل گیا قرآن حکیم کی صورت میں. لیکن یہ ہے کہ ان 100 سے زائد تقاریر کو چھوڑ کر اور وہ ایک تقریر کی جو کہ انتہائی متنازع ہے, اور جدید جو بھی تحقیق ہے اس کے حوالے سے تو میں آپ کو عرض کروں کہ وہ 11 اگست کی جو تقریر کوٹ کی جاتی ہے سیکولر عناصر کی طرف سے کہ قائد اعظم تو سیکولر اسٹیٹ اصل میں چاہتے تھے, لہٰذا اس میں بڑی جو ہے وہ یعنی منافقت کی گئی اور کوٹیشنز جو ہے وہ بعد میں ڈالی گئی, قائد اعظم کے وہ اقوال ہی جو ہے وہ نہیں تھے پاکستان کے حوالے سے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو کہ اس وقت ہو رہا ہے, اتنی بڑی جو لائن ہے جو بیچ میں ڈرا کی گئی, پھر اتنے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے, اپنی جانوں کے نذرانے انہوں نے دیے, ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمتیں جو ہے وہ لٹی تھیں, یہ واقعات تو آن ریکارڈ ہیں. اور جو واقعتا محب وطن ہے وہ اس کیفیت کو دیکھ کر جو آج ہے کہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, ریلیاں ہیں اور گانے ہیں اور جو کہ بجائے جا رہے ہیں, اور مطلب لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے, اور یہ ہے کہ غیر سنجیدہ ایک طرز عمل ہے کہ جو کہ ہمیں پورے پاکستان میں اللہ ماشاءاللہ جو نظر آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان خرافات سے محفوظ کرنا ہے کہ جو ہم ہر سال 14 اگست کے نام پر جشن آزادی کے نام پر جو ہم منا رہے ہوتے ہیں, مخلوط محافل ہو رہی ہوتی ہے, اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہوتی ہے, لیکن جو اصل کام کرنے کا تھا کہ ہم سجدہ ریز ہوں جس نام پر پاکستان بنا تھا اس کے حوالے سے ہم کوئی سوچیں بیٹھیں, کوئی ایسی تقاریب ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کو وہ حالات بتائے جائیں, وہ مقاصد بتائے جائیں کہ یہ پاکستان تمہارے بزرگوں نے کس نام پر حاصل کیا تھا, دو قومی نظریہ اس کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے جس کو مس کرنے کے لیے آج دانشور مغربی زدہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر بیٹھ کر لمبے لمبے جو ہے وہ ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں, بکواس جو ہے وہ بکرے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ آج نوجوان نسل کو ایسی تقاریب کے ذریعے سے بتانا چاہیے کہ یہ استحکام پاکستان کی اصل بنیادیں ہیں. یعنی اگر تم واقعتاً پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو, اس میں کوئی خرابی تم نہیں دیکھنا چاہتے, تو اس کی بنیاد وہ کس بات پر ہے؟ وہ اسلام کے نام پر بنا تھا, اسلام کے طرف جب تک ہم نہیں پلٹیں گے ہم پاکستان کو بچا نہیں سکتے. اور اس وقت جو بھی نقشہ آپ دیکھیں, جو بھی نظریں دیکھنے والی ہیں کہ چاروں طرف سے پاکستان پر یعنی پنجے ہیں کہ جو کہ گاڑ رہے ہیں مغرب اور جو بھی سونی طاقت ہے, اور کس کس طرح سے بم دھماکے اور مختلف جگہوں پر کرا کر اور ایک منافرت ہے کہ جو کہ پیدا کی جا رہی ہے, ایک انارکی ایک انتشار پیدا کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اگر ہم بس انہی حرکتوں میں لگے رہے, بھنگڑوں میں لگے رہے, ڈانس پارٹیز میں لگے رہے, محرم نہ محرم کی کوئی تمیز کیے بغیر یہ مخلوط محافل ہم نے بسا کر اور اسکولز میں بس یہ کہ صرف جھنڈے لہرا کر 14 اگست کو, صرف اصل میں تو کام کرنے کا یہ ہے کہ روزانہ پاکستان کے مقاصد کو جو ہے وہ بتایا جائے, اسکول کالجز میں ایسی تقاریب جس میں ان مقاصد کو اجاگر کیا جائے, یہ کام کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان خرافات سے محفوظ فرمائے. باقی یہ ہے کہ جتنا اختیار ہے اتنا انسان کو, اور ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ہم اجاگر